تین ربیع الثانی 1420 16 جولائی 1919 کا آئی کر سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
ألف لام را
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك
لا تقصص رقصص نہیں لا تقصص آواز کھینچ کے. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث.
وكذلك يستجيب ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث.
الاحاديث ذهبي تأويل
الأحاديث
وكذلك يجتبيك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتم مها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
إن رب ربك عليم حكيم صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
الحمد لله سورة يوسف شريف شروع ہو گئی پہلی سورت کی طرح سے یہ سورت بھی مکہ مکرمہ یعنی مکی سورت ہے اور یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی تھی کہ مکی اور مدنی سورتیں کیا ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی پوری سورت کے اندر جو انوائرمنٹ بیان کیا گیا ہے وہ قریش کی تاریخی حیثیت کا بہت ہی زیادہ اس کے اندر پس منظر ہے آپ کو ملے گا آگے انشاءاللہ بات آئے گی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اتنی تفصیل سے کسی اور پیغمبر کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا گیا ہے کسی کا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا مگر اتنا ڈیٹیل نہیں ہے یہ تقریباً آدھے پارے پر پھیلا ہوا ہے اور اس زمانے کے تمام مد و زجر کو اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں اور 1600 کلمے ورڈز اور 7166 حروف ہیں اس کے اندر یہ سورت کیوں اتری اور اس میں کیا چیز خاص طور بیان کی گئی ہے وہ دو چیزیں آپ پہلے سمجھیں تو اس کی تلاوت کے بعد اس کی تفسیر کی لذت بڑھ جائے گی قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کر کے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو نبوت کا دعویٰ بھی ہے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام شام سے مصر گئے یعنی سیریا سے ایجپٹ گئے کیا وجہ اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اس کو ہمیں بتائیں گے. دشمن جب بھی مقابل پر حملہ کرتا ہے تو کوئی بڑی چبھتی ہوئی رگ پکڑتا ہے کہ تاکہ اس کو ایسا اپنے مقابل کو ایسا ذلیل کیا جائے کہ سر نہ اٹھا سکے. انہوں نے سوچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک قریش کے درمیان اس واقعے کے تعلق سے کوئی بھی بات واضح نہیں ہے نہ بیان کی گئی ہے. اب یا تو یہودیوں سے جا کر کے یہ پوچھیں گے, اور جب یہودیوں سے پوچھیں گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا, پھر ان کو ذلیل کرنے کا موقع مل جائے گا. سازش ملاحظہ فرمائیں, یہ سازش تھی اور اسلام کے خلاف جہاں قریش تھے وہیں یہودی تھے وہیں عیسائی تھے. تو رب کریم جل جلالہ عم نوالہ نے اتنا تفصیلی جواب عطا فرمایا کہ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں ان لوگوں نے کہ اللہ اکبر, ہم نے تو خالی یہ پوچھا تھا کہ وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف شام سے مصر گئے, اور اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, وہ کون تھے, ان کی حالات کیا تھیں, کیا کیا پریشانیوں اور مصیبتوں سے وہ گزرے, اور کس طرح سے اللہ جل شانہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی, ساری چیزیں اس سورت کے اندر بیان فرمائی گئی. دوسری بات کہ اس قدر تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا, اس لیے کہ کمال یہ ہے کہ سوال جتنا زیادہ ہو, جتنا بڑا ہو جواب اتنا ہی بڑا دے دیا جائے, سوال شارٹ ہے تو جواب شارٹ دے دیا جائے. اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے, اس کا جواب سیدھا تھا میں نے فلاں چیز کھائی, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں صبح اٹھا اس کے بعد میں نے برش کیا اور پھر یہ کیا اور پھر وہ کیا, اس کے بعد پھر جو ہے میں گاڑی سٹارٹ کیا, پھر ہوٹل میں پہنچا وہاں دیکھا تو بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی, پھر میں نے آرڈر کیا, ایک گھنٹے کے بعد کھانا آیا تو میں نے جو مانگا تھا وہ یہ تھا اور یہ تھا, اس کے بعد میں ضرور کیا ہے. اسے تطویل پائر کہتے ہیں اور یہ بلاغت و فصاحت کے خلاف ہے. لٹریری حیثیت سے یہ جواب صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال جتنا ہے جواب اتنا ہی ہونا چاہیے. سوال ہے تم نے کیا کھایا, جواب فلاں چیز کھائی, ختم ہو گئی بات. آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن ان کے ایک چھوٹے سے سوال کا اتنا تفصیلی جواب کیوں دے رہا ہے, سمجھنے کی بات. حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر کیوں گئے, جواب سیدھا تھا کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا, قافلے والے پکڑ کے لے کے چل گئے, ختم ہو گئی بات. لیکن قرآن نے کیا بیان کیا, اس خواب سے شروع کر رہا ہے قرآن کہ وہ ایک خواب دیکھا تو پھر یہ ہوا تو پھر یہ ہوا تو پھر یہ ہوا تو پھر یہ ہوا, پھر اس کے بعد واقعات گزرتے گئے واقعات گزرتے گئے. اللہ اکبر, یہ تفصیل, اس کا جواب تفصیلی اس بنیاد پر ہے, یہی بلاغت ہے یہاں پہ, اس بنیاد پر ہے کہ مقابل میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جو لوگ تھے وہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے دشمن نہیں تھے, بڑے بڑے جارح قسم کے دشمن تھے. جتنا سوال کیا ہے اس کو ایسا تفصیل سے بتا دو تاکہ میرے محبوب کی عظمت ظاہر ہو اس سے. ان کو بھی نہیں معلوم ہے تو جو میرا محبوب بتائے گا تو حضور کی عظمت ظاہر ہوگی اور حضور کی علم کا چرچا ہوگا اور حضور کی برتری اس سے پتا چلے گی. نمبر ایک. نمبر دو کہ ان کو سنا دیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو کیا تھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو لا تقریب علیکم اليوم کہہ کر کے آ گیا تیاری تیسرے پارے میں ہے کہ جب آخری وقت میں آپ مصر کے وہ بن گئے اور اس کے بعد جب بھائیوں کو سامنے پیش کیا گیا, بھائی آئے جو سر جھکائے ہوئے تھے اس لیے کہ مجرم تھے وہ لوگ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تقریبا علیکم اليوم, آج تم سے میں کوئی معاوضہ نہیں کروں گا پوچھ تاچھ نہیں کروں, تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو وہ دن آنے والا ہے کہ میرے حبیب جلد ہی آپ کو نکالیں گے. جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں ڈالا تھا چاہے کنارے میں, اسی طرح سے یہ آپ کے سر پر لٹک کے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے آپ کے گھر کے سامنے. انہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی, یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کریں گے. انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا, اس طرح سے یہ آپ کو مکے میں رہنے پر نہ رہنے پر مجبور کر دیں گے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا اور ان بھائیوں کی دشمنی اور اعناد, دراصل وہی یوسف علیہ السلام کی برتری بڑھوتری عزت توقیر وقار اور بلندی کی دلیل ہوئی. اسی طرح سے ابھی آپ کو نکالیں گے نا تو آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح سے ایک دم اونچے ہو جائیں گے. کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ تو کریں گے نقصان کے لیے, لیکن نقصان نہیں, آپ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور اتنا بڑھیں گے اتنا بڑھیں گے کہ جس طرح سے آخری ایگزام میں یوسف علیہ السلام کے بھائی مجرم بن کر کے ان کے سامنے کھڑے تھے اور حضرت یوسف نے فرمایا تھا اللہ تقریبا علیکم اليوم, جاؤ آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک دن آپ بھی آئیں گے اور یہی کھڑے ہو کر کے یہی لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں مجرم کی شکل میں کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے لا تقریبا علیکم اليوم اذ ابو انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے, میں نے تم سب کو چھوڑ دیا. بالکل واقعہ ایک دم مطلب کہ پیرل چل رہا ہے, جو کیفیت وہی تھی وہی کیفیت یہاں ہے, جو صورت وہاں تھی وہی صورت یہاں ہے, جن آزمائشوں سے وہاں گزرنا تھا وہی آزمائشیں یہاں ہیں. لہذا میرے حبیب تفصیل سے واقعہ سنا دو تاکہ ان کے ذہن کے اندر تاریخ کی یہ بات محفوظ رہے, اور جب فتح مکہ ہوگی اور آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان مجرموں سے کہیں گے اذهبوا لا تقریبا علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, آج تم سے کوئی معافی نہیں, تم سب چلے جاؤ, میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا, تم نے جرم کیا تھا میں نے معاف کر دیا, وہی آپ کی عظمت کی دلیل بن جائے گی. اسی لیے سورہ یوسف شریف کے انوائرمنٹ کا پورا انوائرمنٹ مکہ مکرمہ میں حضور اور قریش کے درمیان پایا جا رہا ہے, اسی لیے اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تھی. بات ہو جائے آپ لوگوں کو کہ نہیں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سجدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سجدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام سجدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے کوئی 1400 یا 1700 سال پہلے کا ہے, 1400 یا 1700 سال پہلے کا ہے. بات کیا تھی کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, یعقوب علیہ السلام نے شادی کی, پہلی بیوی ان کی تھی لیا بنت لیان, ان سے جو ہے ان کے 6 بیٹے ہوئے, روبین, شمعون, لادی, یہودہ, زبولون, یشجر. پھر آپ نے اور شادیاں فرمائی دو, ان سے دان, نفتالی, جاوا, آشر پیدا ہوئے, اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جن کا نام راحیل تھا عقد میں لائی گئی, اور حضرت راحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے, یوسف علیہ السلام اور بنیامین, جس کو بنجامین کہتے ہیں لوگ, بنیامین. یہی وجہ ہے کہ آپ واقعی میں آگے پڑھیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب سے دور ہو گئے اور بے قراری میں آپ روتے تھے, آنکھ کی روشنی چلی گئی, آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک شرط رکھی تھی. آگے واقعہ آئے گا کہ اب کی بار تم لوگ اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا, اس لیے کہ بنیامین سگے بھائی تھے نا اور یہ لوگ سوتےلے بھائی تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت بنیامین کو تنہائی میں پائے تو پوچھتے تو مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تمہارا کوئی بھائی یوسف تھا؟ کہا وہ تو بہت پہلے جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تھا. کہا میں یوسف ہوں. بہت روئے, ہچکیاں مر گئی. واقعہ انشاءاللہ یہ ہوا تھا کیا کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ حضرت راحیل بچپن ہی میں ان کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئی تھی. تو اچھا, اور دوسرے بھائی جوان تھے اپنا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی شفقت, بڑا پیار تھا, اس لیے کہ یتیم ہو گئے تھے. لوگ ماں کی شفقتیں مادری سے محروم کر دیے گئے ہو گئے تھے, بڑا پیار کرتے تھے. دوسری بات جان فرمائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اس قدر صالح, متقی و پرہیزگار, اس قدر مطلب ہے کہ نیک تھے کہ والد ماجد کی نگاہ نے ان کو بچپن ہی سے منتخب کر لیا تھا. بڑا پیار کرتے تھے, ایک تو سوتےلے بھائی تھے, تو بھائیوں نے طے کیا کہ والد صاحب کی ساری توجہ جو ہے یوسف اور بنیامین کی طرف ہے اور زیادہ تر یوسف کی طرف ہے, تو ایسا کیا جائے کہ یوسف کا مسئلہ ہی صاف کر دیا جائے تاکہ ان کی ساری توجہ ہم لوگوں کی طرف ہو جائے. حالانکہ یہ سوچنا بالکل غلط ہے, اس لیے کہ دل کے اندر جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں جس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں. اگر اس محبوب کو ہٹا دیا جائے تو ایسا نہیں کہ کسی اور کی طرف توجہ ہو جائے, توجہ تو اسی طرف رہے گی بلکہ زخم اور بڑھ جائے گا. نگاہوں کے سامنے ہے تو اور ہے, اور جب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو کیفیت بدل جائے کرتی ہے, دل اور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. انہوں نے سوچا کہ جب حضرت یوسف نہیں رہیں گے, بنیامین یوسف علیہ السلام نہیں رہیں گے, تو پھر ساری محبت ہم لوگوں کی طرف آ جائے گی. بعض روایات دایا ہوا ہے کہ جب ان لوگوں نے مشورہ کیا تو شیطان بھی ان کے مشورے میں شریک تھا. چنانچہ طے یہ پایا کہ ان کو پہلے قتل کر دیا جائے کہ معاملہ ہی صاف ہو. تو اس میں سے جو ذرا نرم دل تھے سوتےلے بھائی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو. تو ایک بولا اس میں سے کہ پھر ایسا ہے کہ اس کو وہ جو کنواں ہے نا, اندھا کنواں, اس میں ڈال دیا جائے. پھر کوئی قافلہ والا گزرے گا اپنا نکال کے لے کے چلا جائے, کون پوچھتا اس کا. بس اس پر بات طے ہو گئی. اب دیکھیں واقعی کا انداز دیکھیں, شیطان یہاں بھی شریک ہے اور شیطان وہاں بھی شریک تھا. کہاں؟ جب ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں. واقعی کا تقابل دیکھیں, کیسی مساوات, اکویلٹی ہے دونوں واقعوں میں. وہاں بھی شیطان آیا تھا, بڑا پرہیزگار, متقی بن کے, لمبی چوڑی داڑھی, سفید سفید, اور اسی نے مشورہ دیا تھا کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے, اور وہی خبیث یہاں بھی مشورہ دے رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک روز, بچپن کا واقعہ ہے, کوئی 17-18 سال سے پہلے کی عمر ہے, بعض لوگ 13-14 سال کی عمر لکھتے ہیں, ایک روز اپنے والد ماجد سے آیا اور عرض کیا, ابو جان آج میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا بیٹے؟ کہا میں نے دیکھا کہ چاند, سورج اور 11 ستارے یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. پیغمبر نبض شناس ہوتا ہے, نفسیات کا ماہر ہوتا ہے. ایک تو ماحول دیکھ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف کے ساتھ میری محبت کے پس پردہ ان کے اندر کتنی چینجنگ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اس واقعے کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے معاملہ کیا ہے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ اس کو خاموشی کے ساتھ چھپا دیا گیا, اس بات کو چھپا دیا گیا. حضرت یوسف جانتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام, تیسرے آدمی کو کانوں کان خبر نہیں تھی اس کی. اب اس ماحول کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کھلی ہوئی روشن واضح کتاب کی آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں. کون؟ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے, ماضی کے اوراق, تاریخ کے اوراق کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عربی میں اتارا ہے, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اسے خوب خوب سمجھ سکو. ابھی خطاب یہاں پہ صرف قریش سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, پروان چڑھے تھے, بڑھے تھے, اور انہیں میں رہ کر کے آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تھا. یہ خطاب ابھی ان سے ہو رہا ہے. اے قریش, میں نے اپنے حبیب کو نبوت ظاہرہ عطا فرما دی, انہوں نے اعلان کر دیا, تم نے ان کی زندگی کا ہر لمحہ دیکھا ہے. یہ دیکھو, تم نے سوال کیا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر کیوں گئے, تو اس کو میں تمہاری زبان میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم میرے محبوب کی زبان کو قاعدے کے ساتھ سمجھ سکو. کیا ہے؟ قرآن عربی لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو اس کو, یہ قرآن ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. قصص یا قصص دونوں بولا جاتا ہے, یہ قصہ ہے, قصہ بولتے ہیں قصہ, اس کی جمع ہے. ہم بہترین اور اچھا قصہ, اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں, بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس کے ذریعہ کہ یہ قرآن جو حبیب ہم نے آپ پر اتارا ہے, اور ان کے سوال کا جواب اب آپ قرآن کی زبان میں دیجیے, ہے نا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اگرچہ اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر نہ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو سوال کیا گیا ہے, رب کریم کے بتانے سے پہلے آپ کو یہ اسباب نہ معلوم تھے کہ یوسف علیہ السلام شام سے مصر کیوں گئے, سیریا سے ایجپٹ کیوں گئے تھے. اللہ نے بتایا تو آپ نے جانا, اور یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی جیسی ضرورتیں پڑتی گئیں ویسا ویسا علم عطا فرمایا, اور عمر کے آخری حصے میں وَعَلَّمَا کا مَعَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے, سب سکھا دیا. اسی میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا پورا واقعہ بیان فرما دیا. اب اندازہ لگائیں, ایک ذرا سا نفسیاتی طور پر سوچیں تھوڑا سا, کہ ادھر تو ان لوگوں نے شگوفے چھوڑے ہوں گے کہ سوال کیا, دیکھیں جواب دے سکتے کیا ہوگا نا, اور پھر اپنے گھروں میں جا کر کے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے جو بکواسیں کی ہوں گی اس کو سوچ لیجیے. بھائی اپنا ماحول سوچ لیجیے گا. اتنا جو ہوتا ہے نا, کوئی جب کسی کی یعنی بے عزتی کرتا ہے, اس بار اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے بڑے فخریہ انداز بیان کرتا ہے, تو سمجھتا ہے بڑی تیر, بڑا تیر مار کے آیا ہوں میں. سوال کیا ہوگا, اور پھر یہ کہہ ہوں گے بیٹھ کر کے بیان کیے ہوں گے کہ ارے تو ویسا سوال کیا, کیا جواب دیں گے, دیر دیکھو تو یہودیوں سے پوچھیں گے تو بے عزتی ہوگی, اور پتا چل جائے گا جھوٹے نبی ہیں یہ, ان کا جواب تو ان کے پاس بن نہیں سکتا ہے, کیونکہ آج تک نہ تو انہوں نے کبھی واقعہ سنا, نہ ہم لوگوں نے کوئی واقعہ سنا ہے. اب دیکھیں کیسے جواب دیتے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تفصیل سے ان کو واقعہ سنایا ہوگا, پھر ان کے چہروں پر جو ہوائیاں اڑی ہوں گی وہ کیسی رہی ہوں گی سوچتے جائیے, ہے نا, منہ لٹک گئے ہوں گے, گردنیں جھک گئی ہوں گی, آنکھیں خشک ہو گئی ہوں گی, چہرہ اتر گیا ہوگا کہ اللہ اکبر, اور پھر جا کر کے انویسٹیگیشن کیا ہوگا یہودیوں سے پوچھ کر کے کہ یہ بتلاؤ تم نے تو بتلایا, نہیں ہم نے نہیں بتلایا ہے, پھر اس کے بعد پھر ان کی کیا صورت ہوئی ہوگی, وہ دل کے اندر کوڑتے رہے ہوں گے کہ ان کے رب نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے, نا, ان کے رب نے ان کو یہ بھی بتا دیا, اللہ جل شانہ کے بتانے پر بھی ان کا اعتراض نہ ہوگا کہ اس نے کیوں بتا دیا. یہ ہوتا ہے جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دشمنی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اچھائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے اس کے اختیار میں ہو چاہے نہ ہو. سبحان اللہ. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اگرچہ اس سے پہلے یہ حبیب آپ کو اس کی خبر نہ تھی, مگر اللہ جل شانہ نے آپ کو سارے واقعات کو تفصیل سے بیان فرما دیا. اب اسٹوری شروع ہو رہی ہے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یاد کرو یہ میرے حبیب, جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا ابو جان میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے, کہ میں نے دیکھا کہ وہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں, کیا ہے یہ؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہ میرے بیٹے اس واقعے کو, اس قصے کو, اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا, فیکیدوا لک کیدا, وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے, کچھ منصوبہ بنائیں گے, لہذا ایسی بات نہ کرنا, انہیں نہ بتانا, ہے نا. ان الشیطان الانسان عدو مبین, بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب کریم نے بذریعہ وحی خفی یہ بات ان کے دل میں القا فرما دی تھی کہ حضرت یوسف کو منع کر دیجئے کہ یہ بات نہ بیان فرمائیں, اس بنیاد پر کہ ان کی مجلس مشاورت میں شیطان بھی شریک ہے, ان کی مجلس مشاورت میں شیطان بھی شریک ہے, اور شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے, لہذا ان سے کہہ دیجئے کہ احتیاط کریں گے. یہی تو وجہ تھی کہ جو احادیث کی یہ حدیث ہجرت کی نقل فرمائی گئی اور اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ قریش مکہ نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا, اور اس سے پہلے یہ پلاننگ تیار کی گئی حضور کے قتل کی, معاذ اللہ, اس میں شیطان بھی تھا. تو کس نے بتایا حضور کو کچھ پہ شیطان تھا؟ یہ کس نے بتلایا کہ پلاننگ تیار کی گئی؟ ادھر وہ کچھ کرتے تھے, ادھر اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتا تھا. جہاں ان کی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوتی تھی فوراً رب کریم جبریل امین کے ذریعہ حضور کو اطلاع دے دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب دار الندوہ, سازش کا گھر, مشورے کا گھر, جب دار الندوہ کے اندر یہ سازش تیار کی جا رہی تھی, ادھر ان کی سازشیں تیار ہو رہی تھیں, ادھر رب کریم ان کا پردہ چاک کر رہا تھا. جی, تو یہی صورتحال وہاں بھی ہوئی کہ ان کی سازشی مجلس جمی نہیں ہوگی اور شیطان اس میں بیٹھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی یا ملک بدر کرنے کی یا ہٹانے کی سازشوں کا پرپوزل پیش کیا ہوگا. ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات القا فرما دی ہوگی کہ یہ میرے پیارے پیغمبر, اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیجئے کہ اس واقعے کو لوگوں کو نہ بیان کریں, اس لیے کہ شیطان ان کے مشورے میں شریک ہے, اور جب شیطان ان کے مشورے میں شریک ہے تو جب یہ واقعہ سنیں گے تو تمہارے لیے اور مصیبت پیدا کر دیں گے. بولو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا. یہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب کہتے ہیں, اسی طرح سے تجھے تیرا رب چن لے گا, اور تجھے باتوں کا انجام ریزلٹ اور نتیجہ نکالنا سکھا دے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا. تین باتیں بتائیں. کس نے بتائیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام کو تین باتوں کی خبر دی ہے. حالانکہ ابھی ان باتوں میں سے کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے. نمبر ایک، اللہ تجھے چن لے گا، یعنی تجھے نبوت و رسالت عطا فرمائے گا. نمبر دو، تجھے ایسی باتوں کا علم عطا فرمائے گا کہ لوگ بات کریں گے تو فوراً اس کا ردیہ سمجھ جائے کیا ہونے والا ہے. اور نمبر تین، تجھے پر اپنی نعمت پوری کر دے گا. اب پتا بتائیے کہ یہ آیت کریمہ جو یہاں بیان کی گئی ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے مستقبل کی ان باتوں کا ذکر ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے. انہی باتوں کو تو غیب کہا جاتا ہے بھائی، انہی باتوں کو تو غیب کہا جاتا ہے نا، کوئی اور بات تھوڑی ہے. انبیاء کو اسی لیے غیب کا علم جاننا لازم ہے. اگر نبی غیب نہ جان تو نبی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ نبی جو ہے یہ بنا ہی ہے، نبوس اور نبور معنی ہوتا ہے انسین نیوز یا انسین نالج، اندیکھا علم، اور اسی سے نبی بنایا گیا ہے. جیسے ڈرنک سے ڈرنکر، تو اس طرح سے نبوس سے نبی بنا ہوا ہے. اگر وہ یہ نہ جانے کہ غیب کیا چیز ہوتی ہے، انسین نالج اس کو نہ ہو، تو نبی کیسا ہے؟ جیسے اس دن اللہ محمد مال نے کتنی پیاری بات کہی کہ وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا. حضور بھی کہتے ہیں اور حاضر مانتے بھی نہیں. بتایا نہیں کر رہے کہ حضور بھی کہتے ہیں اور حاضر مانتے بھی نہیں ہیں، اسی پر اختلاف کرتے ہیں، تو کس قدر یہ نادانی کی بات ہے. نبی بھی مانو اور ان کے لیے غیر قریب جانو بھی نہیں. یہ تین باتیں کیسے معلوم ہوئی، کیسے پتا چلی؟ ابھی یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام 12 یا 13 سال کے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نبوت کا منصب ظاہری عطا فرمایا جائے گا. وہ کب ہوگا؟ جب یہ کنویں میں ڈالے جائیں گے، قافلے والے پکڑیں گے، لے جا کر کے بیچیں گے، بیچنے کے بعد پھر حضرت زلیخہ سے ان کا معاملہ پڑے گا، اس کے بعد پھر عزیز مصر کے سامنے ساری باتیں پیش ہوں گی، پھر جہاں آپ منصب سلطنت اور بادشاہت پر پہنچیں گے وہی ساتھ ساتھ آپ کو نبوت دی جائے گی. کتنے سال باقی ہیں؟ تقریباً کم سے کم کچھ نہیں کچھ نہیں 20 سال باقی ہیں، اور 20 سال پہلے کے نیوز حضرت یعقوب ابھی دے رہے ہیں. نمبر دو، باتوں کا انجام نکالنا. بعض لوگوں نے اس کو خواب کی تعبیر بیان فرمایا ہے، آگے آیت کریم آئے گی 12 میں 12 کے آخر میں، کیا کہ وہ جب جیل میں بند کیے گئے تو دو آدمیوں نے خواب دیکھا، سچے خواب دیکھے تھے، تو یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر کیسے پوچھا، تو یہ کہا کہ وہ اصل میں وہ ایک نوجوان ہے، یوسف نہیں، جس کو عزیز مصر نے بند کروایا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی لگتا ہے، چلو اسی سے پوچھا جائے. تو جب آئے اسے پوچھنے کے لیے، آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ جس کے سر پر پرندہ ہے اس کی یہ صورتحال ہوگی، تو اس کو سوری لے لی جائے گی، اور جو روٹی پکا رہا تھا اس کی عادت ہوگی، بادشاہ اس کو چھٹکارا دے دے گا. دونوں قیدی تھے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اب تم چاہے جو کہو میری زبان سے نکل چکا ہے، اب تم جو کچھ کہو، تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے، مگر تعبیر میں نے بتا دی پوری ہو کر کے رہیں گے. ہوا وہی کہ ایک کو قتل کر دیا گیا، دوسرے کو بڑا ظاہر ہو گئی. تعبیر ایک باقاعدہ ایک علم ہے، خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ علم ہے. اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام، یہ دو پیغمبر بڑے عظیم گزرے ہیں جن کو تعبیر رویا کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی. یہ وجہ کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر کے سلام پھیرتے تھے، نماز فنش کرتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو حضور اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے، حضور اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے. اسی طرح سے حضور کے بعد صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو خواب کی تعبیرات بہت اچھی معلوم ہوتی تھی. اور پھر تابعین میں حضرت محدث ابن سیرین، جو اس امت کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے امام ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب ہے تعبیر الرؤیا، بہت کتابیں اس پر لکھی ہیں، بہت یعنی پھیلا ہوا ایک سبجیکٹ ہے یہ، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کسی سے پوچھ لیتے ہیں، جو اس کا اہل ہے اسے خواب پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھا خواب دیکھے تو اپنے دوستوں سے بیان کرے، اور برا خواب دیکھے تو اس کو نہ بیان کرے۔ یہ ساری توضیحات ہیں، باقاعدہ اس پر کتاب ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، مکا کر کے تعبیر الرویا ترجمہ اس کا ہو چکا ہے اردو میں۔ تو خواب کی تعبیر اور اس کا علم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 13 سال کی عمر ہے یا 17 سال کی عمر ہے، اندازہ لگائیں کہ جب جیل میں ڈالے گئے اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد ان دونوں نے بادشاہ کے پاس آ کر کے خواب کی، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ سات خشک بالیاں ہیں، جو سات ہری بالیوں کو نگل رہی ہیں اس طرح سے۔ بڑا پریشان ہوا تو کہا کہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے، میں کس سے پوچھوں؟ تو انہیں دونوں نے بتلایا، انہیں میں سے جو بچ چکا تھا اسی نے بتلایا آ کر کے کہ آپ ایسا کرو جو قیدی ہے نا اس سے جا کر کے بلا کر کے آپ پوچھیے۔ تو آپ نے بتلایا کہ اس کا مقصد یہ کہ 7 سال تمہارے یہاں قید پڑے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ساری باتیں بتائی انہوں نے۔ اور تیسری بات یہ کہ تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ یہاں نعمت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان تم کو وہ عظمت و برتری عطا فرمائے گا کہ تمہیں مصر کی شہنشاہیت اور بادشاہ عطا فرمائے گا۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اب ان تین باتوں کے تعلق سے آگے جب آپ واقعہ پڑھتے جائیں گے تو ساری باتیں آپ لوگوں کو سنا بھی ہوگا، اس سے زیادہ باتیں تو ایسے واقعات ہیں کہ بچپن سے دادیاں اور مائیں بچوں کو سناتی تھیں، لوگوں نے بچپن میں سنا ہے اس واقعات کو۔ اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنی نعمت عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے کہ تم کو اعلیٰ منصب مرتبہ عطا فرمائے گا، تم کو نبوت عطا فرمائے گا، اور تم کو اپنے ان سارے بھائیوں پر درجات عطا فرمائے گا جو تیرے جان کے دشمن ہونے والے ہیں۔ کما اتم مہا اعلیٰ ابوئی کا من قبل ابراہیم اور اسحاق، جس طرح تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اس نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا علم حکمت والا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ہسٹوری کا دیباچہ یا مقدمہ ہے۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی قتل کی سازشوں کے تعلق سے گفتگو شروع ہوئی۔ لقد کان فی یوسف و اخوته آیۃ للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال کیا تھا نا، کن لوگوں نے کیا تھا؟ قریش مکہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ وہ شام سے مصر کیسے پہنچے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو باتیں ہوئیں، یہ جو سوال کرنے والے ہیں، ان سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر اس اسٹوری کو سننے کے بعد وہ اسٹوری اپنے اوپر چسپا کریں گے ہو تو ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، اور اگر چسپا نہیں کیا تو جس طرح سے بھائی ذلیل ہوئے تو اس طرح سے یہ بھی ذلیل ہو جائے گی۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، جب وہ لوگ، کون لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، اپنے باپ حضرت یعقوب سے عرض کیے، بولے کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے بنسبت آپ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبۃ، اور جبکہ ہم لوگ ایک پوری ایک جماعت ہے، گروپ ہیں۔ اس وجہ سے یہ جملہ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اس وقت کا تاریخی پس منظر اصل میں یہ ہے کہ جس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس زمانے میں قبائلی جنگیں بہت ہوتی تھیں، ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب سے بس مڑ بھیڑ کیے ہی رہتا تھا، لڑتا رہتا تھا۔ تو اس وقت جس کی فیملی بڑی ہوتی تھی اور جس کے بچے جوان ہوتے تھے تو اس کا جھنڈا اونچا ہوتا تھا، وہ کبھی کسی ٹاور جھکتا نہیں تھا۔ اور جس کے فیملی کمزور ہوتی تھی, بچے چھوٹے ہوتے تھے, تو ظاہر سی بات مار کھائے گئی. تو ان بھائیوں نے حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جو کہا وہ یہ کہا کہ نحن عصبۃ, ہم پوری ایک جماعت ہے, گروپ ہے, نوجوان ہیں, ہم تو ہر طرح سے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر طرح سے آپ کا پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے باوجود آپ بجائے ہمارے یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ کیوں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہاں ذرا سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ رہ گا ہمارے اور دوسرے لوگوں کے ترجمے کے بنسبت مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارا باپ کھلی گمرہی میں ہے. اعلیٰ ترجمہ فرمائے, ذرا ملاحظہ فرمائے, اس قدر تاکیدہ ترجمہ ہے واللہ کہ آپ سنیں تو جھوم جائیں گے. بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کی محبت میں یوسف علیہ السلام. جب کوئی کسی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا, تو پھر اس کو اپنی خبر تھوڑی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی بھائی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بار مجنو کو دیکھا کسی جنگل میں بیٹھا, وہ زمین پر لیلا لکھ کر کے مٹا دیتا تھا, پھر لکھتا تھا پھر مٹاتا تھا, پھر لکھتا تھا پھر مٹاتا تھا. معلوم فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, گفت مشق نامے لیلا می کنم. یہ کیوں اس نے کہا, وہ مجنو نے کیوں کہا تھا, گفت مشق نامے لیلا می کنم خاطر خدرا تسلی بھی دیا. کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں میں اور اس سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. نہ وہاں لیلا ہے نہ لیلا کا سایہ ہے, لیکن نام کی جاذبیت میں اس قدر ڈوب گیا ہے وہ کہ لذت ہی لذت مل گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو گئے تھے کہ کچھ اپنی ہوش نہ تھی, اپنی خبر نہ تھی. اسی لیے آیت ترجمہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن مقدس کے ترجموں میں جہاں ضلال وغیرہ کا لفظ آئے, ضلال کا لغوی معنی ہوتا ہے گمرہی کی, اسی لیے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, ہے نا. اور ایک محتاط قلم کی ضرورت یہی ہے کہ تاکہ ترجمہ ایسا کیا جائے کہ نبی کی نبوت کا مزاج بھی مجروع نہ ہونے پائے اور واقعے کی جو ترتیب ہے اس کے اندر بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کنٹینیویشن دیکھیں, کیا کہا ان لوگوں نے, عمران عصبہ ان ابا رفیق علی مبین, ہم تو ایک پوری جماعت ہے طاقتور, اور کیا ہے والد صاحب کو دیکھیں, صاحب اس کی محبت میں ایک دم گھلے جا رہے ہیں. کیا پیارا ترجمہ ہے, سبحان اللہ. اقتل یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکون من بعده قوما صالحین. اب وہ بات آئی جو میں نے عرض کیا کہ ان کی مجلس سے مشاورت جمی, بیٹھ کر کے اس پر تبادلہ خیال کیا جانے لگا, رائے زنی کی جانے لگی, کیا کیا جائے. تو شیطان نے بولا اقتل یوسف, میاں کام ہی تمام کر دو, یوسف کو قتل ہی کر دو, ختم ہو جائے معاملہ, قتل کر دو یوسف کو, معاملہ ختم ہو جائے. اچھا ابھی تو رہو وہ اربا, یا ان کو گزار جا کے کسی زمین پر پھینکا, نکال دو یہاں سے, یخلو لکم وجہ ابیکم, کہ تمہارے باپ کی توجہ تم لوگوں کی طرف ہو جائے خالی, کہ نہ یوسف رہے نہ ان کی طرف توجہ ہو. اردو کا بہترین محاورہ یہاں پہ استعمال کیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ رہیں گے نہ ہم لوگوں کے جھیلنا پڑے گا. وتكون من بعده قوم صالحين, اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو ذرا غور کریں تھوڑا سا. ایک مجرم جب گناہ کرتا ہے نا, تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پہلے گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لینا. اور یہی سب سے خوفناک صورتحال ہے. شیطان اس کو گناہوں پر اکساتا ہے اور اکسانے کے بعد پھر جب وہ ہوش پہ آتا ہے کہ ہائے میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ پچھتاتا ہے اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے. رب کریم کا کرم ہے کہ اس کے باوجود توبہ قبول کر لیتا ہے وہ. لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم کرنے کے پسے پردہ جو اصلاح نفس کا پہلو ہو کتنا زخمی کر رہا ہے. تو یوسف کو قتل کر لو یا نکال کے باہر کر دو, بعد میں کیا کر لینا؟ توبہ کرنا, والد صاحب کو سمجھا دیں گے, معاملہ چل جائے گا. کتنی خوفناک سازش تھی. قال قائل منهم, پھر انہیں کہنے والوں میں سے ایک نے کہا تھا, یعنی یہودا یا روبیل دونوں میں سے ایک کا نام ذکر کیا گیا. یہ دونوں وہ تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے, شریک نہیں ہونا چاہتے. قال قائل منهم لا تقتل یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو, یہ بہت بڑا جرم ہو جائے. والقوه في غيابة الجب, اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو لے جا کر کے. کیا کرے گا؟ یلتقطه بعض السجار ان کنتم فاعلین, کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے گا, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہی کرو, قتل نہ کرو اس کو. چنانچہ پھر ان لوگوں نے سازش کی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا. اس کنویں کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کی بناوٹ کچھ عجیب قسم کی تھی, جو میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ کہ وہ کنواں اوپر سے تو چھوٹے منہ کا تھا لیکن اندر اس کا پھیلاؤ تقریباً ایک میل یا سوا میل کا تھا, اتنا خوفناک. اور دوسری بات یہ کہ وہ آبادی سے دور تھا. ویران کنواں دیکھا, جانتے ہیں آپ ویران کنواں؟ آپ لوگ کیونکہ شہر میں رہتے ہیں اس بنیاد پر کنویں کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ تو نل کا پانی پیتے ہیں, وہ ٹنکی کا پانی سپلائی آتا ہے. اور اب تو خیر دیہات والے بھی اس کو نہیں جان سکیں گے, اس لیے کہ ہمارے انڈیا میں چاپا کل لگ گیا ہے نا, جو پانی ہینڈ پائپ دبائی ہے پانی نکلتا رہتا ہے, وہ بھی نہیں جانتے. کنویں کی کیفیت کچھ اور تھی, وہ ویران کنواں تھا. وہ کبھی کوئی قافلہ گزرتا تھا, تلاش ہوتی تھی پانی کی تو جاتا تھا اور اس کے بعد اسے پانی نکالتا تھا, اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا. بقیہ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی, اسی لیے ایک ٹرن آیا ہی تھا, ہم نے روک دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الباری وسلم صلوات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم تفسیر میں اگر مجھ گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. مالک مولا درس قرآن میں جو حضرات شریک ہوئے ہیں ان سب کی شرکت قبول فرما اور قرآن پاک کا روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہر جگہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہمدرد و ہمگسار, شفیع و شافع و مشفع بنا دے, اور اس کی برکات سے دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ ہمیں فائدہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.